بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی رات کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ سامعین، ہماری یہ رات کی نشریات شارٹ ویب میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6135 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے اردو.sehr.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، ہماری رات کی نشریات شارٹ ویب میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، ہماری رات کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام اسلام ٹائمز، اور دعائے امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہ الشریف پر ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی ترتیب۔ ہماری یہ نشریات آپ سامعین 49 شارٹ ویب میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام، معاف کیجیے گا، وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ملک کے ساتویں ترقیاتی منصوبے کے اہداف کا اعلان کر دیا ہے۔ ایران ایٹمی مذاکرات کو کامیاب بنانے میں سنجیدہ ہے، وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان۔ ہندوستان میں وارانسی کی گیان واپسی مسجد کے مقابلے میں ضلعی عدالت کا فیصلہ، معاملے کی سماعت ہو سکتی ہے، مسلم فریق کی جانب سے عدالتی فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان۔ اربعین حسینی میں شرکت کے لیے کربلا مولا پہنچنے والے غیر ملکی زائرین کی تعداد 30 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ملک کے ساتویں ترقیاتی منصوبے کے اہداف کا اعلان کر دیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے دفتر کے مطابق ساتویں ترقیاتی منصوبے کے اہداف مجریہ، مقننہ اور عدلیہ کے سربراہوں کو لازمی اقدامات کی انجام دہی کی غرض سے بھیج دیے گئے ہیں۔ آئین کی شق 110 کے تحت تدوین کیے گئے اہداف میں انصاف کی بنیاد پر اقتصادی ترقی کو فوقیت دی گئی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کی جانب سے جاری کی جانے والی کلی پالیسیاں 7 عنوانات کے تحت 26 ابواب پر مشتمل ہیں، جن میں معیشت، بنیادی ڈھانچہ، ثقافت و سماج، سائنس و ٹیکنالوجی اور تعلیم، خارجہ پالیسی، دفاع اور ادارہ جاتی، قانونی اور عدالتی عنوانات کے تحت ملک کی مجموعی پالیسیوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس درمیان صدر رئیسی نے متعلقہ اداروں کو حکم جاری کر دیا ہے کہ وہ رہبر انقلاب اسلامی کی متعین کردہ جامع پالیسی کے تحت منصوبہ بندی کا آغاز کریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے البانیہ میں سائبر حملے کے تعلق سے البانیائی حکومت کے بے بنیاد الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ دوسری جانب تہران نے ایک بار پھر یورپی ملکوں کو نصیحت کی ہے کہ وہ ایٹمی مذاکرات کو سبوتاج کرنے سے باز رہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ ناصر کنانی نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا کہ ایران وہ ملک ہے جس پر بارہا سائبر حملہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے ایران پر الزام عائد کرنے والے مغربی ممالک پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ جب اس سے قبل ایران کی ایٹمی تنصیبات کو سائبر حملوں کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، تو ان ممالک نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ انہوں نے ایٹمی مذاکرات کے بارے میں تین یورپی ملکوں کے تازہ بیانات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے اقدامات ہمیشہ تعمیری رہے ہیں اور تہران نے ہمیشہ راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ توقع کی جا رہی تھی کہ یورپی فریق بھی تعمیری رویہ اختیار کرتے ہوئے مذاکرات کو کامیاب بنانے کی کوشش کرے گا، تاہم ایسا دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ بحریہ کے کمانڈر ان چیف نے بتایا ہے کہ ہفتہ دفاع مقدس اور یوم بحریہ کی مناسبت سے نئے دفاعی ساز و سامان کی رونمائی کی جائے گی۔ بحریہ کے سربراہ ایڈمرل شہرام ایرانی نے بتایا کہ آنے والے ہفتہ دفاع مقدس اور یوم بحریہ کے موقع پر نئی آبدوز بحری جہازوں اور میزائل سسٹموں کی رونمائی اور انہیں بحریہ کے حوالے کیا جائے گا۔ ایڈمرل شہرام ایرانی نے کہا کہ دفاع مقدس کے ایام میں ایرانی جوانوں نے متعدد کامیاب کارروائیاں انجام دیں اور اپنے تجربات، معلومات، ٹیکنالوجی اور سب سے بڑھ کر ایمان کی طاقت سے جنگ کا رخ موڑ دیا۔ ایڈمرل ایرانی نے کہا کہ آج اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج نے ہر شعبے میں کامیابی کی چوٹیاں سر کی ہیں۔ ہندوستان کے شہر وارانسی میں واقع گیان واپی مسجد کے تنازع پر ضلعی عدالت کا فیصلہ آ گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ معاملہ عدالت میں قابل سماعت ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق وارانسی کی گیان واپی مسجد معاملے میں ضلعی عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ معاملے کی سماعت عدالت میں ہو سکتی ہے۔ وارانسی کی گیان واپی مسجد کے معاملے میں ہندو فریق نے درخواست دی تھی کہ عدالت معاملے کو قابل سماعت قرار دے، جبکہ مسلم فریق نے درخواست دی تھی کہ اس معاملے کو عدالت میں قابل سماعت قرار نہ دیا جائے۔ ضلع عدالت نے کہا کہ پلیس آف ورشپ ایکٹ 1991 کا اس معاملے پر اطلاق نہیں ہوگا۔ پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے سابق وزیراعظم عمران خان کی عبوری ضمانت میں توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق وزیراعظم عمران خان آج اپنے وکلاء کے ہمراہ خود عدالت میں پیش ہوئے خاتون ایڈیشنل سیشن جج کو دھمکانے کے الزام میں انسداد دہشت گردی کی عدالت پاکستان کے سابق وزیراعظم کے خلاف کیس کی سماعت کر رہی تھی۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد حزب اختلاف کے رہنما عمران خان کی عبوری ضمانت میں 20 ستمبر تک توسیع دے دی ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں سیلاب کے نتیجے میں مزید دیہاتوں کے زیر آب آنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اندرون سندھ ضلع دادو کے کئی مزید دیہاتوں کے زیر آب آنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے، جبکہ گریڈ اسٹیشن کو فوج کی مدد سے بند باندھ کر محفوظ بنا لیا گیا ہے، جبکہ کراچی میں بھی بارشیں ہو رہی ہیں اور نئے اسپیل کی خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں۔ عراقی حکام کا کہنا ہے کہ اب تک 30 لاکھ غیر ملکی زائرین اربعین حسینی اور ملین مارچ میں شرکت کے لیے عراق پہنچ چکے ہیں۔ عراق کی سرحدی گزرگاہوں کے ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ زمینی اور ہوائی راستوں سے اب تک 30 لاکھ سے زائد زائرین اربعین حسینی میں شرکت کے لیے عراق پہنچ چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف اتوار کو تقریباً 15 لاکھ غیر ملکی زائرین عراق میں داخل ہوئے۔ عراقی عہدیدار کا کہنا تھا کہ سب سے زیادہ غیر ملکی زائرین ایران کے شلمچہ بارڈر سے عراق میں داخل ہوئے ہیں۔ اس درمیان صوبہ کربلا کے گورنر نے کہا ہے کہ اربعین حسینی کے شاندار انعقاد کے لیے سارے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ نجف اشرف میں موجود ہیں ہمارے نمائندے سید حسام الدین مہاجری، جو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین کرام، السلام علیکم، آپ سب کی خدمت میں نجف اشرف سے مخاطب ہوں۔ سید حسام الدین مہاجری آپ سب کی خدمت میں ہیں۔ اس وقت ہم پلر نمبر ایک پر حاضر ہیں جہاں نجف و اشرف سے کربلائی مولا کی طرف عاشقان حسینی گامزن ہیں. مختلف ممالک سے یہاں پر زائرین بہت بڑی تعداد میں حاضر ہیں اور ہر کوئی اپنے احساسات کے ساتھ مولا امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. مختلف ممالک سے یہاں پہ مواقع یہاں پہ لگائے گئے ہیں اور زائرین کی خدمت میں مختلف قسم کے خدمات پیش کیے جا رہے ہیں. ہر کوئی نیاز نظر و نیاز, کوئی کھانے کا انتظام, کوئی طبی امداد, کوئی مختلف سہولتیں یہاں پر زائرین کے لیے تیار ہیں. اور یہاں پر مختلف ممالک سے یہاں پر زائرین ہیں اور مختلف ممالک ہی سے یہاں پر مواقع یہاں پر زائرین حسینی کو خدمات پیش کرنے کے لیے یہاں پر دائر ہیں. آپ کے لیے یہ عرض کروں کہ یہاں پر 40 ملین مارچ کا جو سلسلہ ہے نجف اشرف سے شروع ہوتا ہے اور سب یہاں سے مولا امام علی علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہو کر امام علی کو سلام کہہ کر پھر کربلا کی طرف جاتے ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ دنوں میں بھی میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا. فی الحال اتنے ہی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہاں پر اتنی بڑی تعداد ہے. الحمدللہ رب العالمین گزشتہ 6-7 سال سے مجھے توفیق حاصل ہے کہ میں یہاں پر آتا ہوں اور ہر سال یہاں پر میں آپ سب کے لیے رپورٹ پیش کرتا ہوں. لیکن یہ 2 سال جو کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے یہاں پر 40 ملین مارچ جیسے کہ ہر سال ہوا کرتا تھا ویسے نہیں ہوا. تو آج جو میں نے مارچ دیکھی ہے, جو تعداد میں نے دیکھی ہے, یہ بالکل میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی. اور الحمدللہ رب العالمین روز بروز یہاں پر زائرین کے تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی نہ کوئی پانی کا کمی ہے, نہ کوئی مشکل نہیں. الحمدللہ رب العالمین سب خیریت سے ہیں, زائرین سب خیریت سے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کے لیے ہر روز یہ خوشخبری سناؤں گا کہ کوئی مسئلہ اور کوئی مشکل نہیں ہے. فی الحال اتنا ہی. آپ سب کی طرف سے نائب الزیارہ اور آپ سب کے لیے دعاگو ہوں سید حسام الدین مہاجری, نجف اشرف.
سمن یہ تھے نجف اشرف سے ہمارے نمائندے سید حسام الدین مہاجری, جو زائرین اور 40 مارچ کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. سعودی اتحاد نے یمن کے مختلف علاقوں پر جاسوسی پروازیں بھرنے کے علاوہ ہلکے اور بھاری ہتھیاروں سے گولہ باری کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے. المسیرہ ٹی وی کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے کے دوران سعودی اتحاد کے ڈرون اور جاسوس طیاروں نے صوبے معارب تاز, حجہ, الجوف, سعدہ, الحدیدہ, زالے, البیضہ اور دیگر سیکٹروں پر پروازیں بھر کے اقوام متحدہ کی نافذ کردہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جاری سعودی اتحاد نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان صوبوں اور نجران میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے مورچوں اور رہائشی علاقوں پر ہلکے اور بھاری ہتھیاروں سے گولہ باری بھی کی ہے. بحرینی عوام نے سیاسی قیدیوں اور حکومت مخالف فین کی آزادی کے لیے سوشل میڈیا کمپین کا آغاز کر دیا ہے. بحرین میں آزادی بیان کی منظم خلاف ورزیوں کے بارے میں عالمی انتباہات اور میں اضافے کے بعد بحرینی عوام نے سوشل میڈیا پر بھرپور کمپین کا آغاز کر دیا ہے. بحرینی قیدیوں کو آزاد کرو کے ہیش ٹیگ کے ساتھ چلائی جانے والی اس کمپین میں بحرینی قیدیوں سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے. گریکو رومن ریسلنگ چیمپئن شپ کے عالمی مقابلوں میں ایران کے پہلوان محمد رضا گرائی 67 کلوگرام وزن کی کیٹیگری میں فائنل میں پہنچ گئے. ہمارے نامہ نگار کی رپورٹ کے مطابق کل سربیا کے شہر بلگراد میں گریکو رومن ریسلنگ چیمپئن شپ کے عالمی مقابلے میں محمد رضا گرائی نے 67 کلوگرام کی کیٹیگری میں فائنل میں جگہ بنا لی. دوسری جانب 67 کلوگرام کی کیٹیگری میں علی رضا نجاتی اور 97 کلوگرام کی کیٹیگری میں محمد ہادی ساروی تیسری پوزیشن کے لیے مقابلہ کریں گے. یہ مقابلے آج پیر کو کھیلے جائیں گے. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم نبی 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 یا رسول اللہ سلام علیک یا رفیع الشان والدرجی رسول 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 یا وفی العهد والذمم وحميد السعي والشيم أمين 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 امین امین یا رسول اللہ یا عمدتنا یا امام الانبیاء الامنا خاتم خاتم خاتم
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے پروگرام اسلام ٹائم کا۔ پروگرام اسلام ٹائم کے بعد دعا امام زمانہ جل تعالی فرجہ الشریف پیش کی جائے گی، اور اس دعا کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ میزبان حسین تقوی کو پروگرام کے اس حصے میں اجازت دیجیے، رات کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے پروگرام اسلام ٹائم۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، سلسلے وار پروگرام اسلام ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سوزواری۔ آپ جانتے ہیں کہ پروگراموں کے سلسلے میں ہم اسلامی عقائد و نظریات کے حوالے سے مختلف علماء کرام کے خیالات اور ان کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگراموں میں ہم نے توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور یہ جانا تھا کہ اسلامی عقائد و نظریات کا سب سے پہلا اصول توحید باری تعالیٰ ہے، اور توحید باری تعالیٰ دراصل خداوند تعالیٰ کی ذات اور صفات کا مجموعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خداوند تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اس کے وجود کے قائل ہیں کہ اس کائنات کا خالق خداوند تعالیٰ ہے، وہ ایک ہے اور صرف ایک ہے، اور اس کی ذات اور اس کی صفات ایک ہیں اور ان میں جدائی نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد ہم نے توحید پرستی کے حوالے سے مادہ پرستوں کے سوالات کا بھی جائزہ لیا تھا، اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ توحید پرستوں کے حوالے سے مادہ پرستوں کے جو سوالات ہیں اس کا دین اسلام کس طرح سے جواب دیتا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ بات مسلمہ ہے اور دین اسلام کی روح سے اس کائنات کا خالق پروردگار عالم ہے جس نے اپنے علم و قدرت و ارادے کے ساتھ اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کرنے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیا ہے اور اس کو فائل مختار بنا دیا ہے، یا یہ کائنات پوری طرح سے اپنے بلبوتے پر چل رہی ہے یا نہیں، یا یہ کہ اس کائنات کا وجود اور اس کی بقا، اس کی دوام، وہ بھی اس ذات والا صفات کی وجود کی مرہون منت ہے جو خالق ہستی ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ اس بارے میں آئیے ملاحظہ کرتے ہیں ڈاکٹر سید احمد کاظمی کی گفتگو کا پہلا حصہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی آئیڈیالوجی کا تعارفی مرحلہ جاری ہے۔ عرض ہوا کہ اسلامی آئیڈیالوجی اور اسلامی نظریہ کائنات جسے اصول دین کہا جاتا ہے، اس کا پہلا حصہ توحید کہلاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کا مرکز اور منبع یہی عقیدہ توحید ہے۔ توحید یعنی اللہ کو، خالق کائنات کو ایک ماننا۔ اس میں دو باتیں شامل ہیں، پہلی بات یہ کہ کائنات کا کوئی خالق ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ خالق ایک اور فقط ایک ہے۔ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل پیش کی اس ابتدائی مرحلے میں، برہان نظم اور دلیل نظم کے عنوان سے، کہ یعنی کائنات میں موجود نظم سے یہ ثابت اور واضح ہوتا ہے کہ اس نظم کا کوئی ناظم موجود ہے جس نے یہ عجیب و غریب نظم ایجاد کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ نظم جس طرح ناظم کے وجود کو ثابت کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے، اسی طرح یہی نظم اپنے ناظم کی کچھ صفات کو بھی ثابت کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے۔ بعض صفات کا پچھلی نشستوں میں ذکر ہوا کہ اسی نظم سے ناظم کا علم ثابت ہوتا ہے، ناظم کی قدرت و طاقت ثابت ہوتی ہے، ناظم کا ارادہ و اختیار ثابت ہوتا ہے، اور اسی طرح ناظم کا زندہ ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ناظم لامحدود ہے۔ ناظم، کائنات کا ناظم یعنی خدا، کسی جگہ پر محدود نہیں، خدا کسی آسمان پر محدود نہیں، بلکہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہم اس ناظم اور اس خدا کے ہر لحظہ محتاج ہیں۔ ہم مخلوقات الہی خلق ہونے کے بعد، پیدا ہونے کے بعد ہم مستقل نہیں ہوئے، ہم خدا سے بے نیاز نہیں ہوئے، ہم ہر لحظہ، ہر آن اور ہر وقت و سیکنڈ اللہ کے محتاج ہیں۔ دیکھیں، اگر مثال کے طور پر ایک گاڑی کا آپ ملاحظہ کریں، گاڑی کو، گاڑی میں سینکڑوں کے حساب سے اجزاء ہوتے ہیں، اس میں مختلف نٹس ہیں، پلاسٹک کی بنی ہوئی، لوہے کی بنی ہوئی، مختلف اشیاء، مختلف دھاتوں سے بنی ہوئی مختلف چیزیں، سینکڑوں کے حساب سے۔ انجینئر یا انجینئرز کے گروپ نے ان اجزاء کو خاص شکل دی ہے اور انہیں خاص ترتیب کے ساتھ یکجا کیا ہے جس سے یہ گاڑی بنی ہے۔ یا اسی طرح جب ہم مکان بنانے لگتے ہیں تو مکان کے لیے ہمیں اینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، سریے کی، لوہے کی، اور اسی طرح مختلف اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور معمار یا مستری آ کر اس سیمنٹ اور لوہے اور سریے یا اینٹوں کو یکجا کر کے ہمارے لیے ایک بلڈنگ اور ایک مکان تعمیر کرتا ہے۔ لیکن ان دو مثالوں میں ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ گاڑی کے اجزاء، یعنی وہ لوہا اور پلاسٹک وغیرہ، پہلے سے موجود تھا، انجینئرز نے فقط انہیں آ کر ایک خاص ترتیب دی۔ اسی طرح مکان میں کہ اجزاء پہلے سے موجود تھے، اینٹیں موجود تھیں، سریا موجود تھا، مستری نے فقط آ کر ان میں ایک خاص تناسب اور ہم آہنگی ایجاد کی، ایک خاص نظم پیدا کیا تھا جس سے یہ مکان بنا. مستری نے اور ان انجینئرز نے ان اجزاء کو خلق نہیں کیا، پیدا نہیں کیا، وہ پہلے سے دنیا میں موجود تھیں وہ اشیاء. مستری نے یا انجینئرز نے فقط ان موجود اشیاء، پیدا شدہ اشیاء کو منظم کیا، انہیں پیدا نہیں کیا. لیکن ایک اور مثال بھی اگر آپ غور کریں، آپ اپنے ذہن میں مثلاً کسی بڑی بلڈنگ کا نقشہ بنائیں، آپ کر سکتے ہیں، انسان اپنے ذہن میں کچھ بھی سوچ سکتا ہے. آپ سوچیں مثلاً دبئی میں دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ موجود ہے برج خلیفہ کے نام سے، کوئی 800-900 میٹر اس کی لمبائی ہے. تو آپ ابھی اسی وقت اپنے ذہن میں وہ بلڈنگ سوچ کر تصور کر سکتے ہیں، حتیٰ آپ اس بلڈنگ میں چلنے پھرنے والے افراد کو بھی تصور کر سکتے ہیں. اب یہ بلڈنگ جو آپ نے اپنے ذہن میں بنائی ہوئی ہے، جیسے ہی آپ اس بلڈنگ سے توجہ ہٹائیں، یہ بلڈنگ بالکل ختم ہو جاتی ہے اور نابود ہو جاتی ہے. جب تک آپ کی توجہ اس بلڈنگ کی طرف رہتی ہے، اس ذہنی بلڈنگ کی طرف جو آپ نے اپنے ذہن میں بنائی ہے، جب تک آپ کی توجہ اس ذہنی بلڈنگ پر قائم رہتی ہے، مرکوز رہتی ہے، وہ بلڈنگ موجود رہتی ہے. لیکن جیسے ہی آپ اپنی توجہ ہٹاتے ہیں، وہ بلڈنگ بالکل نابود ہو جاتی ہے. اس مثال میں اور اس مکان کی مثال میں فرق یہ ہے کہ مکان کی مثال میں جو مواد تھا، جو میٹر تھا، میٹیریل تھا، مستری نے وہ میٹیریل ایجاد نہیں کیا، اسی لیے مکان بن جانے کے بعد مستری سے بے نیاز ہو جاتی ہے. ابھی مثلاً اس بلڈنگ کا، اس مکان کا مستری ممکن ہے مر چکا ہو، لیکن یہ گھر اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے. بن جانے کے بعد، بننے میں مستری کے محتاج تھی، لیکن بن جانے کے بعد اب اس کو مستری کی ضرورت نہیں رہی. لیکن وہ بلڈنگ جو ہم نے اپنے ذہن میں بنائی ہے، وہ جس طرح بننے میں ہماری محتاج تھی، تصور ہونے میں ہماری محتاج تھی، وہ برقرار رہنے میں بھی ہماری محتاج ہے. جیسے ہی ہم اپنی توجہ اس ذہنی بلڈنگ سے، اس متصور بلڈنگ سے ہٹاتے ہیں، وہ بلڈنگ بالکل نابود ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ذہنی بلڈنگ کی شکل بھی ہم نے بنائی تھی ذہن میں، اور اس کا میٹیریل بھی ہمارے ذہن کا پیداوار تھا. اس کا میٹیریل بھی ذہن نے بنایا، اس کی شکل بھی ذہن نے بنائی. اس لیے جب تک ہماری توجہ اس ذہنی بلڈنگ کی طرف رہے، وہ بلڈنگ برقرار رہتی ہے، لیکن جیسے ہی ہم اپنی توجہ ہٹائیں، وہ بلڈنگ نابود ہو جاتی ہے. بس ان دو مثالوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں پر کسی شے کا میٹیریل بھی ہم بنائیں، یعنی وہ ناظم بنائیں، اور وہ نظم بھی ناظم ایجاد کرے، تو اس صورت میں وہ شے پیدا ہونے میں بھی ناظم کی محتاج ہے، اور اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی ناظم کی محتاج ہے. لیکن جہاں پر میٹیریل اس شخص نے نہ بنایا ہو، تو وہ شے اپنا وجود برقرار رکھنے میں اس شخص کی محتاج نہیں ہوتی، جس طرح ہم نے بلڈنگ کی مثال دی. یا گھڑی مثلاً دیکھیں، وہ انجینئر جس نے گھڑی بنائی ہے، اب وہ ممکن ہے مر چکا ہو، لیکن گھڑی کا وجود برقرار ہے، اس لیے کہ گھڑی بنانے والے نے گھڑی کے اجزاء میں فقط تناسب اور ہم آہنگی ایجاد کی. اس نے گھڑی کے اجزاء کو خلق نہیں کیا، پیدا نہیں کیا، یہ اجزاء موجود تھے، اس نے فقط موجود اجزاء میں ایک ترتیب قائم کی، ایک ہم آہنگی قائم کی. اس لیے اب گھڑی بنانے والا اگر مر بھی جائے، تو گھڑی کا وجود برقرار رہتا ہے. مستری اگر مر بھی جائے، تو بلڈنگ اور یہ عمارت مکان برقرار رہتی. اسی طرح مختلف اشیاء، چونکہ ان اشیاء کی بنانے والوں نے فقط ان کو شکل دی ہے، فقط ان کو ایک تناسب اور ہم آہنگی ان میں ایجاد کیے، ان کے مواد کو میٹیریل کو ایجاد نہیں کیا، لیکن ذہنی بلڈنگ کا مواد بھی ہم نے ایجاد کیا اور اس مواد کو وہ صورت بھی ہم نے دی، لہذا وہ ذہنی بلڈنگ جس طرح وجود میں آنے کے لیے ہماری محتاج تھی، اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی ہر لحظہ ہر سیکنڈ ہماری محتاج ہے۔ پس ان دو مثالوں سے یہ قانون اور یہ حقیقت سمجھ میں آئی کہ جہاں کسی شے کا میٹیریل بھی اس ہستی نے بنایا ہو اور اس کو شکل و صورت بھی اسی ہستی نے دی ہو، تو وہ جس طرح پیدا ہونے میں اس کی محتاج ہے، اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی اس کی محتاج ہے۔ تو اب آتے ہیں اس کائنات کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے، ناظم کائنات نے جو اس کائنات میں نظم ایجاد کیا ہے، اس نے فقط نظم اور تناسب ایجاد نہیں کیا، بلکہ اس کائنات کا میٹیریل بھی اسی نے ایجاد کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ناظم نے فقط موجودہ اشیاء کو ایک خاص ترتیب دی ہو، ایک خاص ہم آہنگی ان میں ایجاد کی ہو، لیکن ان کا میٹیریل اس نے ایجاد نہیں کیا ہو بلکہ کسی اور نے ایجاد کیا ہو۔ اس کا میٹیریل بھی اللہ نے خلق کیا ہے اور اس خلق کر کے اس کو خاص ترتیب بھی اللہ نے دی ہے۔ اس لیے کائنات کی ہر شے ہر لحظہ خدا کی محتاج ہے۔ جس طرح وجود میں آنے کے لیے خدا کی محتاج تھی، اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی اللہ کی ہی محتاج ہے۔ پس دلیل نظم سے ہمیں ناظم کی ایک اور صفت بھی معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ کائنات کا جو ناظم ہے، اس کی بنی ہوئی اشیاء اپنے وجود میں آنے کے لیے بھی اس کی محتاج تھی، اور وجود برقرار رکھنے میں بھی اس کی محتاج ہیں۔ یعنی ساری کائنات ہر لحظہ ہر لمحہ خدا کی محتاج ہے۔
یہ ناظرین، اس کائنات میں پائے جانے والا نظم و ضبط اس بات کی علامت ہے کہ اس کائنات کو ایک عالم و قادر و صاحب ارادہ نے خلق کیا ہے، اور اسلامی عقائد و نظریات میں اسے خداوند تعالی یا رب کریم کا نام دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہ اس کائنات کا وجود اور اس کی بقا اور دوام بھی اسی کی ذات سے وابستہ ہے۔ اب ایک اور سوال جو شاید ہماری نوجوان نسل کے ذہن میں ابھر سکتا ہو، اور چونکہ دنیا کے اندر مختلف مذاہب ایسے ہیں کہ جو متعدد خداؤں کے قائل ہیں، تو کیا اس کائنات کو متعدد خداؤں نے خلق کیا ہے اور وہ مل کر اس کا انتظام و انصرام چلا رہے ہیں؟ یہ ایسا سوال ہے کہ جو ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہیں سے، لہذا اس سوال کا جواب دے رہے ہیں ڈاکٹر سید احمد قاسمی۔
آج کے لیکچر میں ہم یہ بیان کریں گے کہ یہی نظم یہ بھی ظاہر اور ثابت کرتا ہے کہ اس کا بنانے والا ناظم ایک ہے اور فقط ایک ہے۔ کائنات کا ناظم دو، تین، پانچ، دس یا اس سے زیادہ نہیں، فقط اس کا ناظم ایک ہے اور فقط ایک ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ کائنات میں جو نظم ہے، اس یہ جو کائنات جس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اس میں جتنی بھی اشیاء ہیں یہ باہم ہم آہنگ ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے اس طرح سے جڑی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے پر ان کی تاثیر ہے، یہ ایک دوسرے پر اثر کرتی ہیں، یہ ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، جڑی ہوئی ہیں اس چیزیں۔ ان کا اس طرح سے منظم ہونا، ایک دوسرے سے مرتبط اور متعلق ہونا، ایک دوسرے پر تاثیر اور تأثر رکھنا، ایک دوسرے سے ریئیکشن رکھنا، اور ان ریئیکشنز کے ذریعے ایک دوسرے کا وجود برقرار رکھنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ کائنات پر ایک نظم، ایک نظام حاکم ہے۔ دیکھیں، مثلا ہم انسانی وجود کو لے لیں، انسان کے اندر 200 ٹریلین سیلز ہیں، لیکن یہ 200 ٹریلین سیلز 200 ٹریلین مختلف اشیاء نہیں ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل لا تعلق ہوں، بلکہ یہ 200 ٹریلین سیلز ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ہر سیلز اپنی جگہ پر جو کام کر رہا ہے وہ اس کا کام 200 ٹریلین سیلز پر اثر انداز ہو رہا ہے. اسی طرح باقی سیلز کا بھی کام ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہا ہے. یہ سارے خلیات، یہ سارے سیلز ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. یہ ان ہر ایک کا فنکشن دوسرے کا وجود برقرار رکھے ہوئے، اسی طرح ان کی باہمی ہم آہنگی سے انسان کا وجود برقرار رہتا ہے، انسان زندہ رہتا ہے. اسی طرح آپ زمین میں دیکھیں، آج زمین میں ایکو سسٹم کی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین میں جتنے بھی اشیاء ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، یہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. ممکن ہے ڈائریکٹ اثر انداز ہو، ممکن ہے کئی مرحلوں بعد اثر انداز ہو، لیکن بہرحال کافی حد تک سائنس نے بھی یہ دریافت کر لیا ہے کہ یہ ساری اشیاء ایک دوسرے سے بالکل جدا نہیں ہیں. باہر اگر یہ روشنی ہے، روشنی کے فنکشنز اسی طرح ہیں جس طرح آنکھ کام کرتی ہے، یعنی آنکھ اور یہ روشنی آپس میں ٹیونڈ ہیں، ان کو آپس میں منظم اور ہم آہنگ کیا گیا ہے. کان کی جو خصوصیات ہیں انسانی کان کی، باہر آوازوں اور لہروں اور ویوز کی جو خصوصیات ہیں، یہ آپس میں مرتبط اور منظم ہیں، آپس میں ہم آہنگ شدہ ہیں، آپس میں ٹیونڈ ہیں. اسی طرح باقی اشیاء کائنات میں جتنے ایلیمنٹس ہیں، کائنات کوئی 100 یا 120 مختلف عناصر سے مل کر بنی ہیں، وہ سارے عناصر انسانی وجود پر اثر انداز ہوتے ہیں یا دوسرے جانداروں پر اثر انداز ہوتی ہیں. ایک طرف سے ہم مثلا دیکھتے ہیں کہ درخت آکسیجن خارج کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر کے اپنی خوراک بناتے ہیں، لیکن اور اس کے مقابلے میں انسان آکسیجن جذب کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے. اسی لیے انسان کو جس آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے یہ درخت اسے پروڈیوس کر رہے ہیں، اور درختوں کو جس کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہے وہ انسان پروڈیوس کر رہے ہیں. اسی لیے ان دونوں کا وجود برقرار ہے. اگر درخت نہ ہوتے، اگر یہ سرسبز اشیاء نہ ہوتی، تو وہ مطلوبہ مقدار میں آکسیجن پیدا نہ ہوتی اور انسان کا وجود بھی برقرار نہ رہتا. دیکھیں یہ ساری اشیاء اسی طرح ایک غذائی چکر میں، ایک وجودی چکر میں سب ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، جڑی ہوئی ہیں. حتیٰ اب سائنس یہ بھی دریافت کر چکی کہ یہ جو ہمارے سر کے اوپر ہزاروں اور بلکہ اربوں کھربوں ستارے موجود ہیں، مختلف کہکشائیں گیلیکسیز موجود ہیں، یہ بھی آپس میں جڑی ہوئی ہیں. نیوٹن نے نظریہ پیش کیا کائناتی تجاذب کے نام سے، کہ یہ خلا کے اندر، اس لامحدود خلا کے اندر اتنی گیلیکسیز ایک دوسرے کی نسبت کشش رکھتی ہیں، تبھی ان کا وجود برقرار ہے. بہرحال اتنی ساری باتوں سے اور اس سے زیادہ مزید کئی باتیں جو سائنسی کتب میں موجود ہیں، سائنسی دریافتوں کی صورت میں بیان ہوئی ہیں، ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ اس پوری کائنات پر ایک نظام حاکم ہے. یعنی اس وقت جب ایک نظام حاکم ہے تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا ناظم بھی ایک ہی ہے. ایک ہی ناظم تھا، ایک ہی خدا تھا، ایک ہی خالق ہے جس نے اس ایک نظام کو خلق کیا ہے، جس میں یہ ساری اشیاء جڑی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے پر ان کا تاثیر، ایک دوسرے کی تاثیر ہے، ایک دوسرے سے یہ لوگ اثر لے رہے ہیں، تبھی ان کا وجود برقرار ہے اور کائنات کا یہ سلسلہ، یہ خوبصورت سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. بس جب نظام ایک ہے تو یقیناً ان کا ناظم بھی ایک ہے، ناظم دو نہیں. اگر ناظم دو ہوتے تو یقیناً ہر ناظم اپنا، چونکہ ناظم کا اپنا ارادہ، اختیار، اپنا علم تھا، یقیناً ہر ناظم اپنے ارادے کے مطابق، اپنے علم اور اپنی چاہت کے مطابق نظم پیش کرتا، نظم ایجاد کرتا. اگر ناظم کئی ہوتے تو کائنات میں بھی مختلف نظام ہوتے، ایک نظام نہ ہوتا. لیکن چونکہ ایک نظام موجود ہے تو یہ ایک نظام یہ ظاہر کرتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ناظم بھی ایک ہے. مثال دیتے ہیں، دیکھیں اگر ہم تین مختلف آرٹسٹوں کو، جو تین مختلف آرٹسٹ ہوں، جدا جدا ہوں، ایک دوسرے سے مستقل ہوں، ہم تینوں کو مثلاً کہیں کہ ایک فرض کریں مرغی کی دم بنائیں اور دوسرا آرٹسٹ کسی اور جگہ پر مرغی کا جسم بنائیں اور تیسرا آرٹسٹ کسی اور جگہ پر، جو جس کو ان کے بارے میں علم نہ ہو، اسے ہم کہیں کہ وہ مرغی کا سر بنائیں. یعنی تین مختلف آرٹسٹوں کو تین مختلف جگہوں پر ہم کہیں کہ ایک مرغی کا دم بنائیں، اس کی دم بنائیں، دوسرا اس کا جسم بنائیں اور تیسرا اس کا سر بنائیں، اور جب یہ تینوں یہ پینٹنگیں اپنی بنا لیں تو اب جب ہم ان تینوں کو جوڑیں گے تو ہم واضح طور پر دیکھیں گے کہ مثلاً اس نے، جس نے دم بنائی ہے، اس نے کوئی خاص رنگ استعمال کیے، کسی خاص سائز کا بنایا ہے، جس نے، اور دوسرے آرٹسٹ نے جس نے جسم بنایا مرغی کا، اس نے کوئی اور کلر یوز کیے ہیں اور کوئی کسی اور سائز میں بنایا، اور تیسرے نے جس نے مرغی کا سر بنایا ہے، اس نے بھی کوئی اور رنگ اور کوئی اور سائز استعمال کیا ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تین آرٹسٹ ہوں تو عطا مرغی کے تین بڑے حصے متناسب اور ہم آہنگ نہیں بنا سکتے ہیں، چونکہ ہر ایک کا اپنا چوائس ہے، ہر ایک کا اپنا علم ہے، ہر ایک کا اپنا اختیار ہے. اسی طرح اگر کائنات کے دو ناظم ہوتے یا دو سے زیادہ ناظم ہوتے تو وہ بھی اپنے ارادہ و اختیار سے مختلف قسم کے نظم ایجاد کرتے، مختلف قسم کے نظام ایجاد کرتے، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ کائنات کا یہ نظام برقرار نہ رہتا بلکہ نابود ہو جاتا، ختم ہو جاتا. چونکہ ایک ناظم مثلاً چاہتا کہ فرض کریں اس وقت بارش ہو، دوسرا ناظم چونکہ مستقل تھا، صاحب ارادہ و اختیار تھا، وہ چاہتا کہ مثلاً بارش نہ ہو، تو ان دونوں کے ارادے آپس میں ٹکرا جاتے، اور چونکہ دونوں کے پاس طاقت بھی تھی اس لیے وہ شے بنتی نہ، ایک بناتا دوسرا فوراً اسے ختم کر دیتا. اسی طرح ہر دوسری چیز کے بارے میں بھی یہی صورتحال پیش آتی، اور دو ناظم یا دو سے زیادہ ناظموں کے موجود ہونے کی صورت میں یہ نظام برقرار ہی نہ رہتا، یا یہ نظام ہر لمحہ بدلتا رہتا. ایک ناظم کچھ چاہتا، دوسرے سیکنڈ میں دوسرا ناظم کوئی کچھ اور چاہتا، تیسرا کچھ اور چاہتا، اور یہ نظام ہمیشہ ہر سیکنڈ اسی طرح بدلتا رہتا، اور ایک بے نظمی اور افراتفری ہمیں نظر آتی. حالانکہ اس طرح کی کوئی چیز ہم کائنات میں نہیں دیکھتے، ہمیں ایک نظام دکھائی دیتا ہے. اسی ایک نظام کی برقراری ہے جس کی وجہ سے سائنس اپنی دریافتیں کر رہی ہے، اور سائنس کے فارمولے تمام جگہوں پر یکساں طور پر عمل پیرا ہو رہے ہیں. بس نظام ایک ہے، جب نظام ایک ہے تو یقیناً اس نظام کا ناظم بھی ایک ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی کہے کہ ناظم ممکن ہے دو ہوں، دس ہوں، اور وہ دس انجینئرز کی صورت میں آپس میں ایک توافق کریں، آپس میں مل بیٹھ کر بات چیت کر کے وہ ایک کسی ایک سسٹم پر متفق ہو جائیں. یہ بات چند انسانوں میں تو ہو سکتی ہے، چند انجینئرز میں تو ہو سکتی ہے، لیکن چند خداؤں میں نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ ہر خدا مستقل ہوتا ہے. وہ خدا جو مستقل نہ ہو، وہ خدا جس کے پاس علم کم ہو، وہ خدا جس کے پاس طاقت کم ہو، وہ خدا جو دوسرے خدا کے توافق کا محتاج ہو، وہ خدا ہی نہیں، چونکہ وہ خود محتاج ہے، چونکہ وہ خود کمزور ہے، ضعیف ہے، جس کو دوسرے خدا کی ایگریمنٹ لازم ہے, جس کو دوسرے خدا کا توافق لازم ہے, جو دوسرے خداؤں کی حامی بننے کا محتاج ہے. وہ خود محتاج ہے, ناقص ہے, کمزور ہے, محدود ہے, وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. خدا وہ ہے جو مستقل ہو, جو لامحدود ہو, جس طرح کہ ہمیں خود نظم دکھائی دے رہا. وہ اسی دلیل نظم سے ثابت ہوا کہ خدا لامحدود ہے. اس لیے خدا دو نہیں ہو سکتے, تاکہ وہ کسی اور ناظم کا محتاج ہو, اس کی حامی بھرنے کا محتاج ہو, اس کی ایگریمنٹ کا محتاج ہو. پس کائنات میں موجود ایک نظام سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس نظام کا ناظم بھی ایک ہے, ایک سے زیادہ نہیں ہے. پس یہاں تک ہمیں دلیل نظم سے یہ پتہ چلا کہ کائنات کا ناظم ایک ہے اور ایک سے زیادہ نہیں ہے.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے, اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے, جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں, اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فنکما کافیان، و انصرانی فنکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان الغاز الغاز الغاز، ادرکنی 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 الساعة الساعة الساعة، العجب العجب العجب، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
تهران نخوسوم ایرانی اسلامکان